السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب العدة. عدة عدد سماخوز ہے، اور شریعت نے چونکہ عدد مہینوں کا مقرر کیا ہے، اور مراد عدت سے یہ ہے کہ عورت محدود وقت تک انتظار کرے گی، آگے نکاح کرنے کی مجاز نہیں ہوگی. جب اس کی جدائی خاوند سے ہو جائے، خواہ وہ طلاق کی وجہ سے یا خاوند کی وفات کی وجہ سے. اس عدت کے متعلق قرآن مجید کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، طلاق یافتہ عورتیں، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تین قروء تک انہیں انتظار کرنا ہے، یہ ان کی عدت ہے. اور مختلف احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور علماء امت کا اجماع بھی ہے کہ عدت گزارنا ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے. جو چیز کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہو، اس میں اللہ عز و جلال نے ضرور حکمتیں رکھی ہیں. ان میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے، العلم ببراءة الرحم. عدت گزارنا اس لیے ضروری ہے تاکہ براءت رحم ثابت ہو جائے، اور آگے شادی کرنے کی وجہ سے نسب نامہ کسی اختلاط کا شکار نہ ہو. اس کی دوسری حکمت علماء نے بیان کی ہے، تعظیم خطر عقد النکاح. یہ نکاح کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اس مبارک رشتے کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے عدت کا حکم دیا کہ اگر جانے والا دنیا سے گیا ہے تو اس کی تکلیف کا احساس تو ہوتا ہے، تو کچھ وقت اس کا انتظار کیا جائے، اس کے بعد ہی وہ شادی کر سکے. اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، تطویل زمن الرجع للمطلق. عدت ایک موقع ہوتا ہے، اگر کسی نے طلاق دی ہے تو کسی اپنی کمی کو تائی پہ وہ شرمندہ اور نادم ہو کر رجوع کرنے کی بات کر سکتا ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے منظم کر سکے. اور اسی بات کی طرف ہی اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. آپ نہیں جانتے، شاید کہ اس کے بعد اللہ ذو الجلال کوئی اچھا فیصلہ فرما دے. اس کی چوتھی حکمت بھی ہے کہ اگر جانے والا دنیا سے ہی چلا گیا تو اس کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ گزری ہوئی زندگی کے معمولات کی وجہ سے انسان غم میں ہوتا ہے، اور اس غم کا اظہار یہ دنیا کے سامنے بھی ہوتا ہے. نتیجتاً فوراً اگر کوئی اس بارے میں نکاح کرنے کی سوچ سوچتی ہے تو لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے. اور اللہ رب العالمین نے اس میں ایک پانچویں حکمت بھی رکھی ہے، اور وہ سب کے حوالے سے ہے، خاوند کے حوالے سے بھی، بیوی کے حوالے سے بھی، اور اگر اولاد ہے تو اس کے متعلق بھی، بلکہ اللہ عز و جلال کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو یہ چار جہتی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اللہ عز و جلال نے تربص کا اور عدت کا حکم دیا. اور اگر صرف یہی سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو شاید کہ تمام حکمتوں پر یہ حکمت غالب آ جائے. شریعت نے جہاں حکمتوں کے بارے میں یہ وضاحت دی ہے وہاں عدت کے مختلف مراحل کو پیش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مختلف قسم کی عدتوں کو بیان کرتا ہے. بنیادی طور پر 7 قسم کی عورتیں ہیں جنہیں عدت گزارنی ہوتی ہیں. نمبر 1، ایسی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی اور وہ مطلقہ ہیں اور اسی طرح وہ غیر حاملہ ہیں، تو ایسی عورت کے لیے اللہ عز و جل نے حکم دیا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے 228. لیکن اگر مطلقہ حاملہ ہوگی تو اس کی طلاق کے بعد اس کی عدت الگ ہے. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تو گویا مطلقہ اور حاملہ یہ دوسری عورت ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے. ایک تیسری عورت جس کے بارے میں شریعت نے وضاحت دی ہے کہ وہ عورت جو ابھی صغر سنی میں ہے اور اس کا نکاح ہو گیا، یا ایسی بوڑھی عورت جس کی ایام ختم ہو گئے، ان دونوں کے بارے میں شریعت نے کہا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 واللائی لم یحضن، جو بھی جوان ہوئی نہیں اور انہیں اسی طرح وہ عورتیں جو بوڑھی ہو گئی ان دونوں کی عدت بھی 3 کی ہوگی. عدت کی چوتھی شکل اس وقت بنتی ہے جب عورت کا خاوند فوت ہو جائے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 وعشرا، سورۃ البقرہ 234. جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 عدت گزارنی ہے. 5 کیفیت، ایسی عورت کی عدت جس کا نکاح تو ہوا لیکن اسے خاوند نے بیوی نہیں بنایا، تو وہاں اللہ رب الجلال کا فرمان ہے اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، اور بغیر بیوی بنائے اسے طلاق دے دی تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ہے 4:9. 6 کیفیت عدت کی اس وقت بنتی ہے جب کوئی عورت خود سے خلع لے لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ انہا اختلعت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتد بحیضہ، خلع لینے والی عورت اس کی عدت 1 ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع بنت معوذ سے کہا کہ تمہیں 1 عدت گزارنی ہے، اس کے بعد کہیں اور شادی کر سکتی ہے. 7 کیفیت عدت کی اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب ایک عورت کا خاوند گم ہو جائے تو وہ کتنی عدت گزارنے کے بعد آگے شادی کر سکتی ہے. یا کہ اس کے حق میں بیٹھی رہے. صحیح بخاری کے اندر 5296 حدیث سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام سعید بن مسیب سے روایت لائے ہیں, اذا فقد في الصف عنه القتال تربص امرأته سنة, اگر کوئی میدان جہاد میں نکلا ہے اور وہ گم ہو گیا ہے تو ایک سال تک انتظار کیا جائے گا, اس کے بعد قاضی اسے آگے شادی کرنے کی اجازت دے دے. کتاب الطلاق کے اندر باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ, امام بخاری نے باب باندھا ہے باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ, کوئی چیز گم ہو جائے اہل و عیال میں سے یا مال میں سے تو اس کا حکم کیا ہے. لقطے کا بھی حکم یہ ہے, لقطہ گری پڑی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں گزر رہے کوئی چیز گر گئی تو آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں کہ اسے اٹھا کے استعمال کرے. شرعاً جائز یہ ہے کہ آپ ایک سال تک اعلان کریں, اگر لینے والا آ جائے تو دے دے, اور اگر ایک سال تک کوئی نہیں آیا تو پھر اس شرط کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی آئے گا تو اس وقت اسے میں یہ دے دوں گا. تو عدت کے باب میں ان سات کیفیات کو سامنے رکھا جاتا ہے. عن سبیعۃ الاسلمیہ انہا کانت تحت سعد بن خولہ وهو من بني عامر بن لؤي. سبيعة اسلمية رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ سعد بن خولہ جو بنی عامر بن لؤی میں سے تھے ان کی بیوی تھی. وكان ممن شهد بدرا, اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی. فتوفی عنها في حجة الوداع وهي حامل, تو وہ حجۃ الوداع کے موقع فوت ہو گئے اس حالت میں کہ ان کی بیوی حاملہ تھی. فلم تلبس ان وضعت حملها بعد وفاته, تو کچھ ہی وقت بعد اللہ عز و جلال نے انہیں اولاد سے نواز دیا. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب, جب وہ نفاس سے فارغ ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کیا منگنی کرنے والوں کے لیے. فدخل علیہا ابو السنابل ابن بعد رجل من بنی عبد الدار, بنی عبد الدار میں سے ایک آدمی ابو السنابل بن بعکت متشریف لائے. فقال لها, اور کہنے لگے, مالی اراک متجملہ, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ بنا رہی ہو. ترجین النکاح, کیا تم نکاح کی امید رکھتی ہو؟ واللہ ما انت بناکح حتی تمر علیک اربعۃ اشہر وعشر, اللہ کی قسم تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائے. قالت سبیعہ, سبیعہ کہتی ہیں, فلما قال لی ذالک جمعت علی ثیابی حین امسیت, جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اپنے کپڑے جمع کیے اور شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألته عن ذالک, اور اس کے متعلق میں نے سوال کیا. فافتانی بانی قد حللت حین وضعت حملی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں حلال ہو چکی ہوں وضع حمل کے بعد. وامرنی بالتزویج ان بدالی, اور مجھے حکم دیا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو. وقال ابن شہاب, ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير لا يقربها زوجها حتى تطهر. اور محمد بن شہاب الزہری جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر وہ نفاس سے ابھی فارغ نہیں بھی ہوئی تو وہ شادی کرنے کی مجاز ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ اس کا خامد اس کے قریب نہیں جائے گا. سبیعہ الاسلمیہ شادی سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو اللہ عز و جلال نے انہیں اولاد سے نواز دیا. جو ہی یہ نفاس سے فارغ ہوئی تو انہوں نے شادی کی تیاری کرنا چاہی. ابو سنابل تشریف لائے اور آ کے انہوں نے قسم اٹھا لی، اور قسم کیوں اٹھائی؟ ظن غالب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن نے کہا ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے اس کی عدت ہے. جس قسم کو دیکھتے ہوئے سیدہ سبیعہ الاسلمیہ پریشان ہو گئی کہ اب ایک شخص نے قسم اٹھا لی ہے کہ اللہ کی قسم تم شادی نہیں کر سکتی جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائے. حالانکہ اس کو علم تھا، وہ جانتی تھی کہ وضع حمل میری عدت ہے، لیکن جب قسم کے الفاظ سنے تو پریشان ہو گئی اور اپنے علم اور اس قسم کے درمیان صحیح بات تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے جمع کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو شادی کر سکتی ہو، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور وہ عورتیں جو امید والی ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے. اور ساتھ ہی محمد بن شہاب الزہری کی بات نقل کی گئی ہے کہ نفاس کے اندر بھی وہ شادی کرنے کی مجاز ہے، ہاں خامد اس کے قریب نہیں جائے گا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات، جس کا خامد فوت ہو جائے اس پر عدت واجب ہے. دوسری بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ حامل کی عدت وضع حمل ہے. تیسری بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ حمل سے مراد یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ اللہ عز و جلال نے اسے اولاد سے نوازنا ہے، اور انسان کی تخلیق پوری ہو چکی ہے، اس کے آثار قرائن سے ثابت ہوں. چوتھی بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اگر وہ آزاد عورت ہے، لیکن اگر وہ آزاد عورت نہیں بلکہ لونڈی ہے تو اسے 2 مہینے 5 دن عدت گزارنی ہوگی، جیسا کہ بعض علماء نے اس کی وضاحت کی ہے. اس حدیث سے پانچویں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر عورت نفاس میں بھی ہو تو وضع حمل کی عدت چونکہ پوری ہو چکی، اب اس کے لیے شادی کرنا جائز ہے. اسے چھٹی بات سمجھ میں آتی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کسی بھی جگہ میں 3 مہینوں کی عدت واجب نہیں ہے سوائے مطلقہ عورت کے. اگر اس کا خامد اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی بھی 3 مہینہ نہیں ہوگی، گم ہو گیا ہے تو سال ہوگی، خلا لے لیا ہے تو 1 مہینہ ہوگی. اسی طرح اگر کوئی کسی عورت کے پاس شبہ کی وجہ سے چلا گیا اور اس کو بیوی بنا بیٹھا تو اس کی بھی عدت 3 مہینے نہیں ہوگی. بعض علماء نے 2 آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تعارض پیش کیا گیا دور کیا ہے. تعارض یہ ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ، حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو. اس آیت سے تو پتہ چلا کہ ہر عورت جس کی عدت ہے، خواہ وہ حمل والی ہے طلاق شدہ ہے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی وضع حمل کے ساتھ. جبکہ دوسری آیت میں آتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اسے چار مہینے دس دن عدت گزارنی ہے خواہ وہ حامل ہو یا نہ ہو. اس تعارض کو دور کرنے کے لیے کچھ علماء نے یہ فیصلہ کیا. اب دونوں قرآن کی آیتیں, پہلی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وضع حمل ہے, خواہ وہ عدت طلاق کی گزار رہی ہے یا اپنے خاوند کی وفات کی گزار رہی ہے, تو وضع حمل سے عدت ختم ہو جائے گی. اور دوسری آیت بتاتی ہے کہ خواہ وہ عورت حامل ہے یا نہیں ہے اس کو چار مہینے دس دن عدت گزارنی ہوگی. تو ان دونوں آیتیں ہیں بھی قرآن میں, دونوں کا مفہوم الگ الگ محسوس ہوتا ہے جو کہ ہے نہیں. تو علماء نے کہا کہ یہاں قاعدہ یہ ہے کہ ابعد الاجلین بالاشہر او الحمل, اگر عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے اب اس نے چار مہینے دس دن عدت گزارنی ہے. دیکھا جائے گا چار مہینے دس دن تو آیت نے بتایا اور پہلی آیت نے بتایا کہ وضع حمل اس کی عدت ہے, تو ابعد الاجلین ان دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا اس کو لے لیں. کیا مطلب زیادہ ہوگا؟ چار مہینے دس دن سے زیادہ ابھی باقی وقت ہے ولادت کا, تو جب تک ولادت نہیں ہو جائے گی عدت ہے. اور اسی طرح اگر ولادت پہلے ہو گئی ہے اور چار مہینے دس دن ابھی باقی ہے ان میں سے ایام, تو چار مہینے دس دن اسے عدت گزارنی ہوگی. لیکن یہ حقیقت میں ان کی جمع ٹھیک نہیں ہے. حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر وفات کے دوسرے دن بھی وضع حمل ہو جائے تو ابعد الاجلین کا کوئی تصور نہیں رکھیں گے. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی ہے, اس لیے فوراً وہ نکاح کرنے کی مجاز ہے. تو یہ ابعد الاجلین جو چند علماء نے پیش کیا یہ قاعدہ درست نہیں ہے. صحیح قاعدہ وہ ہے جو جمہور علماء نے اختیار کیا, جن میں ائمہ اربعہ ہیں, حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنبلیہ. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر چار مہینے دس دن کی بات ہے عدت کی, اب یہ حدیث خاص ہوگی ہے سبیعہ الاسلمیہ کی حدیث کے ساتھ. یہ بات چار مہینے دس دن اس وقت ہوگی جب عورت حاملہ نہیں, لیکن اگر حاملہ ہوگی تو پھر سبیعہ الاسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی عدت وضع حمل ہوگی. تو جب یہ تخصیص کر دی جائے گی آیت کو حدیث کے ساتھ, تو پھر اس سے اشکال بھی رفع ہو جائے گا اور شریعت کا حکم بھی سامنے آ جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ, ان سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 6 سال تک چھوڑ کے چلا جاتا ہے, 6 سال تک اسے کوئی خرچ نہیں دیتا. وہ عورت اٹھتی ہے اور ایک آدمی سے نکاح کر لیتی ہے. اب 6 سال کے بعد دوسرا خاوند بھی آ گیا ہے, فیصلہ کیا ہوگا؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمانے لگے, پہلا نکاح جو 6 سال تک انتظار اس نے کیا, چونکہ اس نے اس کا خرچ نہیں اٹھایا تو وہ فاسد ہو گیا. اور جب فاسد کا حکم اس نے قاضی سے لے لیا, پھر عدت گزاری اور پھر شہود اور والدین کی اجازت سے شادی کی, تو یہ نکاح صحیح ہوگا. اور اگر وہ والدین کی اجازت نہیں لیتی اور نکاح کو فسخ کرنے کے بغیر ہی آگے شادی کر لیتی ہے, تو پھر اس کا نکاح باطل ہوگا. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سيدة زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها سمرفيه توفي حميم لأم حبيبة سيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ككوي بهات جهرة عزيز فاتوا فدعت بصفرة تونون زرد رنگ منغوايا فمسحت بزراعيها اور انہوں نے اپنے بازوں پر وہ رنگ لگایا فقالت ادنما صنعت هذا اور کہنے لگی کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول کیونکہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا تھا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر کسی ایسی عورت کے لیے جائز ہی نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے ان تحد على میت فوق ثلاث کہ وہ کسی بھی وفات پر تین دن سے زیادہ زینت کو چھوڑ دے الا على زوج سوائے خامد پر اربعۃ اشہر وعشرا اس کے لیے چار مہینے دس دن وہ زیب و زینت کو چھوڑ دے گی عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشہر وعشرا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی میت کی وفات پر تین دن سے زیادہ زیب و زینت کو ترک کرے سوائے خامن کے تو اسے چار مہینے دس دن زیب و زینت کو ترک کرنا ہوگا ولا تلبس ثوبا مصبوغا اسے چاہیے کہ وہ رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے الا ثوب عصب سوائے اس کے کہ وہ رنگا ہوا جو دھاری دار کپڑا ہے ولا تلبس ولا تکتحل اور نہ ہی وہ سرما لگائے ولا تمس طیبا اور نہ ہی وہ خوشبو لگائے ولا شیئا اور نہ ہی کوئی خوشبو والی چیز الا اذا طهرت نبضة من قسط او اظفار سوائے اس کے کہ جب وہ ایام سے فارغ ہو تو پھر خوشبو کا کچھ حصہ استعمال کر سکتی ہے عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها سمرفيها جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إكارت رسول الله صلى الله عليه وسلم كباس تشيف لائن فقالت يا رسول الله كهني لقي أي الله كي رسول صلى الله عليه وسلم إن ابنتي توفي عنها زوجها میری بیٹی کا خامد فوت ہو گیا ہے وقد اشتكت عينها افنكحلها اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے کیا ہم سرما لگا سکتے ہیں فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثه كل ذلك يقول لا آپ نے جواب دیا نہیں دو مرتبہ اور تین مرتبہ لا کہہ کے جواب دیا پھر فرمایا انما هي اربعه اشهر وعشرا یہ چار مہینے دس دن ہی تو ہیں وقد كانت احداكن في الجاهليه اور زمانہ جاہلیت میں تمہاری عورتوں کی حالت یہ تھی ترمی بالبعره على راس الحول کہ جب کسی کا خامن فوت ہو جاتا تو وہ کسی جانور کے گوبر کو سال کے بعد پھینکتی کیسے فقالت زینب پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کی كانت المرأة اذا توفی عنها زوجها جب کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا دخلت حفشا وہ کسی جھونپڑی میں داخل ہو جاتی ولبست شر ثيابها اور سب سے برا لباس پہن لیتی ولم تمس طیبا ولا شیئا کسی خوشبو کو اور کسی چیز کو استعمال نہ کرتی حتى تمر عليها سنة یہاں تک کہ سال گزر جاتا ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة پھر اس کے پاس کسی گدے پرندے یا بکری کو لایا جاتا فتفتض به تو اس کے ساتھ اپنے بدن کو رگڑتی. فقلما تفتض بشيء الا مات, اور بس اوقات تو ایسا ہوتا کہ جس کے ساتھ وہ بدن رگڑتی وہ زندہ ہی نہ رہتا, فوت ہو جاتا. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها, پھر اسے گوبر ایک دیا جاتا اور اس کے پکڑ کے پھینکتی. ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره, پھر اس کے بعد ہی وہ خوشبو کو استعمال کر سکتی تھی. ان تینوں روایات میں احداد کا تذکرہ ہے. احداد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں, المنع منع کرنا, ترک الزینہ زینت کو ترک کرنا. جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اسے زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے, شادی سے منع کیا گیا ہے, خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے, یہ عورت احداد کی حالت میں. علماء امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس کے دو پہلو ہیں. عورت اگر اس کا کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ زینت کو ترک نہیں کرے گی, لیکن اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو اسے 4 مہینے 10 دن زیب و زینت اختیار نہیں کرنی. سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا, ایو الناس حقا علی المرأة, عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا, زوجہا, اس کے خامد کا حق ہے. تو خامد کے حق کی لاج رکھتے ہوئے شریعت نے اسے حکم دیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اس فراق پہ زیب و زینت کو اختیار نہیں کرے گی. اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی کرے گی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے, اور اسی عدت کے ایام میں جس میں اسے انتظار کرنے کا حکم ہے کوئی اگر رشتہ ڈالتا ہے تو یہ درست نہیں رہے گا. اور اسی طرح تیسری حکمت یہ ہے کہ جو حرمت ہے اس کے خامن کی, جس کو شریعت نے طے کیا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی اور عدت گزارے گی, اس کے بعد کہیں اور قدم اٹھائے گی, اس کی حرمت کو پامال نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تینوں حدیثوں میں احداد کی بات کی ہے. ایک رویہ جو معاشرے میں موجود ہے جو انتہائی غلط ہے, نہ اس کے بارے میں نشاندہی کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں قرآن و سنت کی کوئی نص موجود ہے کہ لوگ اس ترک زینت کو جس کا تعلق عورت کے ساتھ ہے نہ کہ مرد کے ساتھ, 3 دن کے بھورے کی بات کرنے لگ گئے کہ 3 دن تک سوگ منایا ہی جائے گا, کسی نے اس سوگ کو مزید ممتد کرتے ہوئے 7 دن منانا شروع کر دیا, کسی نے 10 دن منانا شروع کر دیا, کوئی 40 تک پہنچے, اور بعض کا سوگ تو ساری زندگی ہی چلتا رہتا ہے. شریعت نے صرف احداد کی بات کی ہے کہ عورت 3 دن سے زیادہ زینت کو ترک نہیں کرے گی. تو پہلی حدیث میں صحابیہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا بہت ہی قریبی عزیز فوت ہوا. صحیحین کی روایات بتاتی ہیں کہ فوت ہونے والے ان کے والد تھے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں انہوں نے والد کی وفات پر 3 دن تک زیب و زینت نہیں کی, اور جو ہی 3 دن مکمل ہوئے تو حدیث پہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے خوشبو منگوائی جو زرد رنگ میں ملاوٹ شدہ تھی, اور فوراً اپنے ہاتھوں پہ اسے لگایا, اور خوشبو لگانے کے بعد اپنے گھر سے نکلیں اور دوسرے گھر چلی گئیں تاکہ لوگوں کے ہاں رویے درست رہیں۔ آج اگر کسی کا فوت ہو جائے تو ایک ایک سال تک لوگ کوئی شادی نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی خوشی مناتے ہیں، یہ جاہلیت کا تصور تھا۔ مسلمانوں کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور ساتھ ہی دوسرا تصور جاہلیت کا آج بھی موجود ہے کہ میت کے گھر تین تین دن، دس دس دن، چالیس چالیس دن جا کے لوگ رہتے ہیں، جبکہ صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کنا نعد الاجتماع فی اہل المیت وصنع الطعام من النیاحة، میت کے گھر جمع ہونا اور کھانے بنانا یہ وہ نوحہ ہے جو جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اسلام نے اسے منع کر دیا۔ تو میت کے گھر یہ روٹین بنا لینا کہ تین دن جانا ہی جانا ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ امت کو حکم ہے تین باتوں کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب مسلمان کی فوت ہو اس کے جنازے میں شریک ہو، یہ پہلا حکم ہے۔ جنازے میں شریک ہونے والے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر دفنانے میں شریک ہو تو وہاں دفنانے تک ساتھ رہے، دو احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور نص صریح موجود ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن جنازے کے بعد ایک دوسرا حکم یہ ہے، تعزیت کرنا۔ من عز اخاہ المسلم، جو کسی بھی مسلمان کی تعزیت کرتا ہے، اور تعزیت کے لیے الفاظ موجود ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا ولکل شیء اجل مسمى فلتصبر والتحتسب۔ اللہ کا یہ مال ہے، اللہ جو مال چاہے کسی کو دے دے، جو چاہے کسی سے لے لے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے صبر کیجئے اور اجر و ثواب کی امید باندھیے کہ اللہ اس کا بھی اجر دے گا اس صبر کرنے۔ یا ان الفاظ سے تعزیت کی جاتی ہے، اعظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھا دے، واحسن عزاءک، اس مصیبت کے وقت اللہ آپ پہ احسان فرمائے، مضبوط کرے آپ کو، وغفر لمیتک، اور جانے والے کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو جو شخص من عز اخاہ المسلم، جو کسی مسلمان کی تعزیت کرتا ہے، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام بتا دیا کہ یہ شخص قیامت کے دن اس کو جنت میں یہ ملے گا۔ تعزیت کرنا بھی سنت، جنازہ پڑھنا بھی سنت۔ اسی طرح تیسری بات کہ جس گھر میں وفات ہوئی ہے اس گھر کے اندر کچھ لوگوں کا نظریہ بن گیا کہ کھانا بنانا حرام ہے، ایسی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو بیوی ہے، آپ نے حکم دیا، اصنعوا لآل جعفر فإنهم أتاهم ما يشغلهم، ان کے لیے کھانا بناؤ کیونکہ ان کو غم اتنا آیا ہے جس نے کھانے پینے سے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی اٹھ کے اس گھر کے لیے کھانا بنا کے اس کے غم میں یہ شرکت اس طرح کرتا ہے کہ میں غم میں، مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ سنت ہے۔ لیکن صبح و شام کے کھانے اور پورے خاندان کے بلانے، یہ سارے سلسلے غیر شرعی ہیں، اور اس میں ایک نہیں کچھ دسیوں قباحتیں دینی اور اخلاقی اور معاشرتی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے تین دن گزرنے کے بعد اپنا وہ حدیث کا مسئلہ واضح کرنے کے لیے سفرہ منگوایا، وہ رنگ منگوایا اور اپنے بازو اور ہاتھوں پہ لگایا، زیب و زینت اختیار کی اور اپنے گھر سے دوسرے گھر میں چلی گئی تاکہ لوگوں کو یہ بات کا پتہ چل جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو تین دن سے زیادہ زیب و زینت کو ترک کرنے سے منع نہیں کیا، صرف خاوند کی وفات پر 4 مہینے 10 دنوں سے زیب و زینت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جنازہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو بہت قریبی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اس غم کے موقع پہ، اور دفنانے میں شریک ہوں اور پھر تعزیت کرے۔ تعزیت کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ اگر جنازے پہ پہنچے تو سب سے بہترین حق، اگر آپ جنازے پہ نہیں پہنچ پائے تو تعزیت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے جب آپ کو موقع میسر آئے۔ ان تین پہلوؤں کے ساتھ چوتھا پہلو یہ ہے کہ عورت 3 دن سے زیادہ زیب و زینت کو ترک نہیں کرے گی۔ اس سے نہ تو 3 دن کے بھورے کی بات ہے، نہ 7 اور 10 اور 40ویں کی بات ہے، یہ سب کے سب دنیا کے اندر لوگوں نے بناوٹی باتیں بنا کے دین کا حلیہ اور شکل کو بگاڑا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آج لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کی والدہ فوت ہونے لگی تو اس نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہا ماں میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج نہ مرنا، میں اتنے لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکوں گا۔ آج کتنی لڑائیاں اس بات پہ ہوتی ہیں اور فیصلے آتے ہیں کہ فلاں شخص نے جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی تو ہم نے کھانا دیا تھا، اب میری ماں فوت ہوئی ہے اس نے کھانا نہیں دیا، اس لیے میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرا جھگڑا اس نوعیت کا آتا ہے کہ جب ہم نے ان کو کھانا اور روٹی دی تھی تو ہم نے گوشت اور آلو دیے اور انہوں نے سبزی پکائی ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جاہلوں کی کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے۔ ایک طرف اتنی بڑی دکھ اور غم کی خبر ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹا بیٹی باپ خاوند فوت ہوا ہے، اور یہ جو طمع اور لالچی اور حریص لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے پیٹ بھرنے کی بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو طمع سے روکا ہے، لالچ سے روکا ہے، حرص سے روکا ہے، اور وہ دین دیا ہے جس سے کسی پر بوجھ نہیں آتا۔ اور کتنے لوگ خاندان مل کے روٹی دیتے ہیں، اور آج یہ جاہلیت کے تصورات بہت گہرے ہو گئے۔ لڑائی صرف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی روٹی میں شامل نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے اس نے مجھ سے پیسے کچھ زیادہ لے لیے۔ تو یہ وہی جہالت کی اور جاہلیت کی لڑائیاں ہیں۔ جب تک مسلمان اس کو چھوڑتے نہیں ہیں صحیح صراط مستقیم پر نہیں آئیں گے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے وطن عزیز میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اس پہلو کو، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اس پہلو کو زندہ کیا جائے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، خاوند جب کسی عورت کا فوت ہوگا تو 4 مہینے 10 دن زیب و زینت اختیار کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ عام قریبی میت کے لیے جو رشتہ دار ہیں 3 دن سے زیادہ زیب و زینت کو ترک نہیں کرے گی۔ اس سے دوسری بات بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو 4 مہینے 10 دن یہ جو زیب و زینت کو ترک کرنا ہے یہ ہر عورت کے لیے ہے، خواہ وہ مسلمہ ہو، مسلمان عورت ہو، خواہ وہ ذمی ہو یا بڑی عورت ہو یا چھوٹی عورت ہو، کسی عمر کی قید نہیں جب اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ اس حدیث سے ایک تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے کہ شریعت نے 4 مہینے 10 دن کی جو قید لگائی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی یہ تقریباً وہی ایام بنتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جلال نے اسے امید دلانی ہے تو 4 مہینے تک جنین کی تخلیق ہو جاتی ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اگر وہ حامل ہوگی تو اتنے ایام تک پتہ چل سکتا ہے. تو براءت الرحم, رحم کی برات کا ہونا, یہ ایک بہت بڑا مہم مسئلہ ہے تاکہ نسب نامہ مختلف نہ ہو. اس لیے 4 مہینے 10 دن کی اللہ عز و جلال نے اس حکمت کو بھی سامنے رکھا ہے. اور احداد کا معنی جہاں منع کرنا ہے, جہاں احداد کا معنی ترک زینت ہے, وہاں احداد کا ایک تیسرا معنی بھی ہے, اجتنابها كل ما يدعو الى جماعها, ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اس کی طرف رغبت پیدا ہو. دوسری حدیث, اس حدیث کے اندر جو سفرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, ایسی خوشبو جس کے اندر زعفران ڈالا جائے تو اس کو عربی زبان میں سفرہ کہہ دیا جاتا ہے. دوسری حدیث سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرنے والی ہیں, جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کون سی چیز استعمال نہیں کرے گی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے نقل کیا کہ لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب, کہ عورت جو ہے مصبوغ لباس نہیں پہنے گی. العصب یہ یمنی کپڑا تھا, ایسا کپڑا جس میں کالی اور سفید دھاریاں تھیں, گویا کہ لباس کا وہ انداز, وہ لباس جو زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اسے زینت محسوس ہوتی ہے تو اسے استعمال نہیں کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا ولا تکتحل, وہ سرما نہیں لگائے گی, ولا تمس طیبا, خوشبو نہیں لگائے گی, ولا شیئا, اور نہ ہی خوشبو جیسی کوئی چیز لگائے گی, الا اذا طہرت, سوائے اس کے کہ اگر وہ نفاس کی حالت میں تھی یا یہ ہے کہ ایام کی حالت میں تھی تو پاکیزگی حاصل کرتے وقت نبزۃ من قسط او اظفار. یہ نبزہ کیا ہے؟ الشیء الیسیر, بہت تھوڑی مقدار. قسط, قسط کیا ہے؟ العود, نوع من الطیب, خوشبو. او اظفار, یہ بھی خوشبو کی ایسی قسم ہے جس کو آج عربی زبان میں عطر اسود, کالا عطر کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت صرف اتنی مقدار کی اجازت دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوائے خامن کی وفات پہ کسی عورت کو ترک زینت کا حکم نہیں دیا, اور یہ 3 دن بھی اس لیے کہ غم دور ہو جائے اور میت کے گھر والے یہ نہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی حیا اور شرم نہیں, ہم کتنے غم میں ہیں اور یہ زرق برق لباس میں ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب لوگ کھانے پینے کے لیے زندگی گزارتے ہیں, جب یہ دعوتیں چلتی ہیں تو ایک شخص کس طرح منو غم کے نیچے ہوتا ہے اور دوسرا اپنی انجوائمنٹ پوری کر رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ اس کو چھوڑا نہ جائے. اس حدیث کے اندر تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اربعت اشہر و عشرہ, مطلق بیان اگرچہ ہوا ہے لیکن اگر حامل نہیں, اگر حامل ہے تو پھر اس آیت کے ساتھ ہی اس کا فیصلہ ہوگا, وضع حمل اس کی عدت بن جائے گی. اس حدیث سے ایک چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عورت جب عدت کی حالت میں ہوگی تو کوئی بھی زیور, کوئی بھی خوشبو, کوئی بھی سرما جو زینت کے لیے ہے, اور کوئی بھی ایسا لباس جس کو خوبصورت لباس کہا جاتا ہے، ایسا جو زینت کے زمرے میں آئے یا جس سے شہرت ہو کہ یہ بہت زرق لباس پہنا ہے، ایسے رنگوں سے اسے گریز کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایسا لباس جو زینت کے لیے نہیں ہے لیکن اس کو رنگ کیا گیا ہے، وہ زینت کے لیے رنگ نہیں کیا گیا، ویسے رنگا گیا ہے، تو اس کے پہننے میں کوئی بھی حرج نہیں، وہ کسی بھی کلر کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہر دور کے اندر زینت کے معیار الگ ہیں، وہ تجمل، وہ زینت جگہ اور مکان کے اعتبار سے طے ہوگا کہ کس چیز کو لوگ زینت کہہ رہے ہیں، اس سے گریز کیا جائے گا۔ عورت جو عدت کی حالت میں ہے، اسے اپنے گھر میں رہنا ہوگا، اسے دن اور رات بھی ضرورت کے وقت ہی نکلنا ہوگا، اسے مہندی لگانے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ہاں اگر اس کی ضرورت ہے گفتگو کرنے کی، تو کچھ جاہلوں کا یہ طریقہ ہے آج بھی کہ جو عورت عدت میں ہے نہ اس سے بات کرتے ہیں اور نہ وہ کسی سے بات کرتی ہے، بلکہ مرد سے بات کرنا تو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ پردے کی حالت میں ہے اور اگر کسی سے بات کرنا پڑتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ ہوا سنت رسول اللہ الذي يفعله نساء الصحابہ اذا مات ازواجهن، تو صحابیات کے خامن بھی جب فوت ہوتے، جب ضرورت کی بات ہوتی تو وہ بھی کر لیا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں سات قسم کی پابندیاں سمجھ میں آئیں۔ ہر قسم کی خوشبو، ایسا سرما جو زینت کے لیے ہے، ہر قسم کا زیور اور ہر قسم کا وہ خوبصورت زرق برق لباس جو شہرت اور زینت کے لیے ہو، اور پانچویں بات کہ وہ مہندی، اور چھٹی بات کہ وہ اپنے گھر میں رہنا پسند کرے گی سوائے اس کے کہ جب ضرورت ہو، اور ساتویں بات یہ ہے اگر اس کے پاس محرم نہیں تو پھر اسے کسی دوسرے گھر میں بھی منتقل کرنا جائز ہوگا۔ اگر وہ ایمرجنسی کیفیت میں چلی گئی ہے، بیماری ہے، تو پھر اسے علاج کے لیے لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی آنکھوں میں ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو زینت کا سرما نہیں، وہ قطرات ڈراپس ڈال سکتی ہے، وہ ایسا سرما ڈال سکتی ہے جو اس کی شفا کے لیے ہو، زینت کا سرما اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تیسری روایت جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جس میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ایک عورت نے آ کے یہ کہا کہ میری بیٹی کا خامن تو فوت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ کیا اس کی آنکھوں میں ہم سرما لگا سکتے ہیں، تو آپ نے دو مرتبہ، تین مرتبہ نہ کہہ کے جواب دیا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ عورت عدت کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف استفسار کرنے آئی کہ کیا اس کے لیے سرمے کا استعمال ٹھیک ہے کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی گفتگو فرمائی وہ صرف مقارنہ کروایا کہ دیکھو اسلام کے اندر اللہ نے کتنا انعام کیا ہے۔ جاہلیت میں حالت یہ ہوتی تھی کہ جب تم میں سے کوئی، یعنی عورتوں میں سے کوئی عدت کی حالت میں ہوتی، اس کا خامن فوت ہو جاتا، تو وہ کسی جھونپڑی میں اسے بند کر دیتے، وہ زینت نہیں اختیار کرتی تھی، خوشبو نہیں لگاتی تھی، پانی تک استعمال نہیں کرتی تھی، لوگوں سے ملتی بھی نہیں تھی۔ فتراکم علیہا اوساخھا واقذارھا، اور آئے دن اس کے اوپر یہ اوساخ، یہ میل کچیل بڑھتی جاتی، سال گزر جاتا، اور سال کے بعد جاہلیت کے لوگ کرتے کیا تھے، اس کے ہاتھ میں ایک گوبر تھما دیتے اور وہ اسے پکڑ کے پھینکتی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو خامد کا حق تھا، یہ ایک سال اگر میں نے یہ سختی اور یہ مصیبت برداشت کی ہے تو پھر بھی میں نے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اسلام میں آ کر اس شدت اور مصیبت کو نعمت میں بدلا، اس تنگی کو وسعت دی اور کہا کہ تم ان چیزوں کو استعمال نہ کرو۔ تو اگر یہ ایک سال تک جاہلیت میں عورت ایسا کرتی تھی تو کیا آپ چار مہینے دس دن زینت کو نہیں چھوڑ سکتی؟ یہ مقصود تھا سمجھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کیوں ایسی بات کہی؟ شراح لکھتے ہیں لِأَلَّا تَكُونَ سُلَّمًا إِلَى فَتْحِ بَابِ الزِّينَةِ لِلْحَادِ، تاکہ یہ سیڑھی نہ بن جائے کہ آج اگر سرما پہنا ہے تو کرتے کرتے ہر چیز کو اس طرح اختیار کرنے لگ جائیں اور وہ علت وہ حکمت ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے جو گزشتہ تین حدیثوں سے سمجھ میں آئی کہ چار مہینے دس دن فوت جس کا خامد ہو گیا ہے اس عورت کو عدت گزاری۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ زینت کا ہر پہلو، مساحیق، اصباغ، ہر قسم کے رنگ، پاؤڈر، مناکیر جس کو نیل پالش کہتے ہیں، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور یہی آج کل زینت کے وہ پہلو سامنے آئے تو ہر وہ چیز جس کا زینت میں شمار ہوگا اس سے گریز کیا جائے گا۔ اس حدیث سے تیسری بات بھی سمجھ میں آئی، اگر ضرورت ہو اور زینت نہ ہو تو ایسے ڈراپس اور اسی طرح سرما لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں علت زینت کی ہے، جب یہ علت زائل ہوگی تو دوسرا سرما لگایا جا سکتا ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِالتَّدَاوِي بِمَا لَيْسَ فِيهِ زِينَةٌ، اس سے علماء کہتے ہیں علاج کروانے میں حرج کوئی نہیں جبکہ اس میں زینت نہ ہو۔ اس حدیث میں ایک چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ شریعت کے اندر کتنی آسانی ہے، اس شریعت کے کتنی سماحت ہے کہ جاہلیت کے بوجھ کس طرح اس شریعت نے دور کر دیے، اور عورت کس قدر مظلوم تھی جاہلیت کے اندر، اسلام نے اسے آ کے عزت سے نوازا۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے ایک ثلث باقی رکھا، اگر سال تک وہ اس طرح بیچاری کرتی تھی تو یہ تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں چار مہینے دس دن، گویا کہ ثلث ہی اس کو جاہلیت کے قوانین سے ثلث اس کو پابندی کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی عزت و کرامت کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ اور احترام و اکرام کے ساتھ، نہ کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جیسا کہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے۔ کتاب اللعان، عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان فلان ابن فلان قال، فلان بن فلان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع، کیا خیال ہے آپ کا اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو کسی فحاشی پہ پالے تو کیا کرے؟ ان تکلم بامر عظیم، اس نے ایک بہت بڑے معاملے کے بارے میں بات کر دی، وان سکت سکت على مثل ذلك، اور اگر وہ خاموش ہے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے۔ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فلم يجبه، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، فلما كان بعد ذلك، پھر اس کے بعد، اتاه فقال، دوبارہ وہ شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس امر کے متعلق میں نے سوال کیا تھا، صرف سوال تھا، اب میں اس مصیبت میں پھنس بھی گیا، میں مبتلا بھی ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو کسی شخص کے ساتھ دیکھ لیا۔ فانزل اللہ عز وجل هؤلاء الآیات فی سورة النور، تو اللہ عز و جلال نے سورة النور کی ان آیات کو نازل کر دیا، والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں پہ بہتان باندھا ہے، فتلاہن علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، ووعظہ، اور اسے واعظ و نصیحت کی، وذکرہ، اور اسے اللہ یاد دلایا، واخبرہ، اور اسے اس بات کی خبر دی، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، آخرت کا عذاب اور دنیا کا عذاب، اس میں دنیا کا عذاب آخرت سے ہلکا عذاب ہے، اس لیے الزام نہ لگاؤ. فقال لا والذی بعثک بالحق نبیا ما کذبت علیہا، نہیں اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. ثم دعاها، پھر آپ نے اس کی بیوی کو بلایا، ووعظها، اور اسے بھی واعظ و نصیحت کی، واخبرها، اور اسے بھی خبر دی، ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے. فقالت لا والذی بعثک بالحق انہ لکاذب، وہ کہنے لگی نہیں اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں یہ جھوٹ بول رہا ہے. فبدأ بالرجل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے اس مرد کے ساتھ، فشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ تم چار مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کے یہ قسم اٹھاؤ کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. والخامسة ان لعنة الله علیہ ان کان من الكاذبین، اور پانچویں مرتبہ تم یہ کہو کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. ثم سن بالمرأة، پھر آپ عورت کے پاس آئے، فشہدت اربع شہادات باللہ انہ لمن الكاذبین، اور اس نے چار قسمیں اٹھائیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، اور پانچویں مرتبہ وہ کہنے لگی اگر یہ سچ بولتا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. ثم فرق بينهما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی. ثم قال، پھر فرمایا، اللہ يعلم ان احدكما لكاذب، اللہ ہی جانتا ہے تم دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے. فهل منكما تائب ثلاثه، کہ تم دونوں میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ جس نے جھوٹ بول کے قسم اٹھا لی ہے تو ابھی توبہ کر لے. وفی لفظ لا سبیل لک علیہا، اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اب کوئی راستہ نہیں تیرے لیے کہ تم اسے اپنی بیوی سمجھو. قال یا رسول اللہ مالی، اللہ کے رسول میرا مال جو میں نے مہر کے طور پہ لیا. قال لا مال لک، کوئی مال نہیں. ان کنت صدقت علیہا فہو بما استحللت من فرجها، اگر تو نے کوئی مہر دیا تو تو نے اسے جو بیوی بنایا یہ اس کے بدلے میں ہے. وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، اور اگر تو نے اسے جھوٹ بولا تو پھر یہ مال تم سے ویسے ہی چلا گیا. لعان عربی زبان میں لعن الرجل زوجته، یہ لعن سے مشتق ہے، اور لعن کا مطلب ہے الطرد والابعاد، کسی چیز کو دور کرنا، دھتکارنا، پھٹکارنا. تو کتاب اللعان یا تو لفظ کو دیکھتے ہوئے کتاب اللعان کہا جاتا ہے، کیونکہ مرد اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اگر وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں، یا یہ معنی کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب اللعان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی پھٹکار اور دھتکار اور دوری ہے کہ اس کے بعد پھر میاں بیوی مؤبداً پوری زندگی اکٹھے نہیں ہوتے. متعلقہ عورت کا تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہوئی، کہیں شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد پھر طلاق ہوئی، تو پہلے خامن سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن جب لعان ہو جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی دوری ڈال دی جاتی ہے. شرعی اعتبار سے لعان کہتے ہیں شہادات مؤکدات بأیمان من الزوجین مقرونة بلعن او غضب، ایسی پختہ قسمیں جس میں لعنت اور غضب کا بھی تذکرہ ہو زوجین کی طرف سے جب یہ پیش کی جائے. خامد کس طرح یہ لعنت کرے گا؟ اشہد باللہ انی لصادق فيما رميتها به من الزنا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز و جلال کی قسم اٹھا کے کہ میں سچا ہوں اور جو میں نے یہ بات کہی ہے واقعی اس نے بدکاری کی ہے. اور پانچویں مرتبہ کہے گا لعنت اللہ علیہ ان کنت کاذبا فیما رمیتها به من الزنا, مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے اس پہ کوئی الزام لگایا ہے. اور عورت بھی اسی طرح کہے گی اشہد باللہ انہ لکاذب فیما رمانی به من الزنا, میں گواہی دیتی ہوں یہ جھوٹا ہے جو اس نے بہتان باندھا ہے مجھ پر بدکاری. اور پانچویں مرتبہ کہے گی غضب اللہ علی ان کان صادقا فیما رمانی به من الزنا, اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس طرح کی بدکاری کی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے 1493, ان اول ما سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے اندر جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد سے یہ لعان کروایا, ثم سن بالمرأة, پھر عورت سے لعان کروایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں لعان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله. حدیث آپ کے سامنے, اور امت اسلامیہ کے علماء نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو لعان کروایا جائے گا. حکمت کیا ہے؟ جو کسی پاک دامن پر کسی بدکاری کی تہمت لگا دیتا ہے وہاں اسے دلیل دینی پڑے گی, اور دلیل کیا ہے؟ چار گواہ. جو اس بات کی گواہی دے گے کہ میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہو رہا تھا, عشوائی نہیں, زبانی کلامی گواہی نہیں, نفس سے قصہ بیان کریں, اگر وہ چار گواہ نہ لا سکے تو پھر قذف کی حد لگے گی, اور وہ کیا ہے؟ 80 کوڑے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں, چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئک هم الفاسقون. 80 کوڑے بھی لگائیں گے, ان کی گواہی آئندہ سے کنسیڈر نہیں ہوگی اور وہ فاسق قرار پائیں گے. ہاں اگر توبہ کر لیں تو دوبارہ سے ان کی گواہی کنسیڈر ہوگی. اس آیت سے حدیث نے خاص کر دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر اس طرح کا الزام لگاتا ہے تو اسے چار گواہوں کی بجائے چار قسمیں اٹھانی ہے اور پانچویں لعنت بھیجنی ہے. سبب کیا ہے؟ یہ ایک فطرت ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں ایسا کچھ دیکھے گا وہ خاموش نہیں رہ سکتا. کسی اور عورت کو اس طرح کرتے دیکھے گا تو اس کے اندر وہ غیرت تو نہیں ہوگی جو اپنی بیوی کے حوالے سے, اس کو عار سمجھتا ہے. یہ اس کی ذلت و رسوائی ہے, اس کی حرمت کی پامالی ہے. اب اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا جائے گا کہ تم چار گواہ لے کے آؤ, اور ممکن نہیں تو شریعت نے اس کو لعان کا رخ دے دیا کہ اب یہ چار گواہیاں خود دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا حکم بھی بیان کر دیا. پہلے تو اس شخص نے آ کے جس شخص نے یہ قصہ پوچھا, بعض کا کہنا ہے کہ یہ وائمر العجلانی تھے, وائمر العجلانی, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں قد انزل اللہ فیک وفی صاحبتک, اللہ نے تیرے اور تیرے بیوی کے متعلق قرآن اتار دیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے یہ ہلال بن امیہ تھے جنہوں نے آ کے یہ سوال کیا, کیونکہ سب سے پہلے لعان جو اسلام کے اندر کیا ہے وہ ہلال بن امیہ نے کیا. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال یہ بھی ہے کہ یہ حکم دو مرتبہ نازل ہوا ہو اور دونوں قصے موجود ہیں. پہلے تو اس نے آ کے اپنی بیوی کے بارے میں صرف احساس پیش کیا, اگر ایسا ہو تو کیا کرے, دلیل نہیں تھی. دوسری مرتبہ آ کے یہ کہنے لگا کہ میں نے جو سوال کیا تھا اب وہ حقیقت میں بھی میں نے ایسا دیکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ سارے کا سارا قصہ جو حدیث کے اندر ہے اس کے مطابق ان کو رہنمائی دی. اس حدیث سے ہمیں چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک, لعان کا حکم جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی مرد ایسی عورت کو دیکھ لے تو لعان کس طرح ہوگا, مرد کو کیا کہنا ہے اور عورت کو کیا کہنا ہے. عورت اپنے اوپر لعنت کیوں نہیں کرے گی, غضب کا لفظ کیوں بولے گی؟ بعض علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ عورت اکثر یہ لان تان کرتی رہتی ہے, اس لیے اس کے سامنے لان تان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, لیکن اس پہ اگر غضب کا لفظ آئے تو خوف زدہ ہو جاتی ہے. اگر لعان کرتے وقت عورت فوری طور پہ مان جائے کہ ایسا ہوا تو اس پہ زنا کی حد لگے گی, اور اگر وہ قسمیں اٹھا لے تو زنا کی حد اسے ساقط ہو جائے گی, اس کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ. اس حدیث سے دوسری بات بھی سمجھ میں آئی, جب لعان ہوگا تو دونوں کے اندر تفریق ڈال دی جائے گی جو زندگی بھر نہیں مل سکیں گے ایز اے خامن بیوی. اس حدیث سے تیسری بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کو واضح و نصیحت ضرور کی جائے گی, شاید اگر الزام ہے تو اللہ سے ڈر کے توبہ کر لیں. اس حدیث سے چوتھی بات سمجھ میں آتی ہے, عام معاملات میں اور لعان میں تین قسم کا فرق ہے. عام معاملات میں ایک قسم ہوتی ہے, یہاں چار قسمیں. عام معاملات میں اصول یہ ہے الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر, جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اسے دلیل دینی پڑتی ہے, اگر وہ دعوے کی دلیل نہیں دے سکا تو مدعا علی, جس پر دعویٰ دائر کیا گیا ہے اسے قسم اٹھانا پڑتی ہے, یہاں قسم دونوں اٹھاتے ہیں. تیسری بات, عام طور پہ جب قسم ہوتی ہے اس قسم کے ساتھ لعنت نہیں ہوتی نہ غضب ہوتا ہے, لیکن واحد لعان کا مسئلہ ہے, قسمیں بھی اٹھائیں اور اپنے اوپر لعنت بھی کرتا ہے. اسی طرح عورت قسمیں بھی اٹھائیں اور غضب کی بات بھی کرتی ہے. اس حدیث میں پانچواں مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قسم اٹھاتے وقت پہلے عورت سے نہیں مرد سے اٹھوائی جائیں گے, جیسا کہ آیت کی ترتیب. اس حدیث سے چھٹی بات سمجھ آتی ہے کہ لعان کے موقع پہ مہر واپس نہیں کیا جائے. اس حدیث سے ساتویں بات سمجھ آئی, لعان صرف زوجین کے درمیان ہے, اگر ویسے کسی عورت پہ کوئی بہتان باندھتا ہے یا کسی مرد پہ بہتان باندھتا ہے تو اس پہ لعان نہیں ہوگا, اس پہ قذف کی حد ہوگی. اس حدیث سے ایک آٹھویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو چیز ابھی واقع نہ ہوئی ہو قبل از وقت اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے, خصوصاً جب عزت اور کسی کی حرمت کا مسئلہ ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آیت نہیں اتر آئی, وحی نہیں آ گئی, آپ خاموش رہے, اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش نہیں کی. اور یہی سب سے محفوظ ایمان ہے کہ اگر کوئی حقیقت پر مبنی کوئی ایسی بات نہیں اس کی ٹو میں نہ جاؤ, قریدو نہیں, جاسوسی نہ کرو. من اشتغل, جو شخص مشغول کر لیتا اپنے آپ کو مخلوق کی جاسوسی میں, حرم من انس الخالق, اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت سے محروم کر دیتے. اور بدترین لوگ دنیا میں وہ ہیں جو کسی کی عزت کے در پہ ہوتے ہیں, بات نہ بھی ہو تو بات کا بتنگڑ بناتے ہیں, لیکن اگر تحسس اور تجسس, جاسوسی, باتوں کے ساتھ، رویوں کے ساتھ. اگر دونوں میں سے کسی بھی مصیبت میں کوئی مبتلا ہو جائے تو یہ شخص اللہ عز و جلال کی انسیت سے محروم کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموشی اختیار کی، قصے کو دہرانے کا بھی نہیں کہا، ڈیٹیلز معلوم کرنے کا بھی اس سے مطالبہ نہیں کیا، کچھ اور بات بھی نہیں پوچھی جب تک کہ وحی نہیں آگئی. اس حدیث سے ایک نویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حکم ظاہر پر لگتا ہے، دلوں کے حالات کوئی نہیں جانتا. ظاہر پر حکم لگا کے فارغ ہو جاؤ. لوگوں کے نیتوں کو چیرنا، ان کے دلوں کو چیر پھاڑ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولى السرائر. ہم تو ظاہر پہ حکم لگائیں گے، باطن کو تو اللہ جانتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے چور نے چوری کی، چور کہتا ہے اس رب کی قسم جس نے زمین و آسمان کو بنایا میں نے چوری نہیں کی، قسم اٹھا لی. کہتے ہیں کذب تو آئی نہیں، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، میری آنکھوں نے صحیح نہیں دیکھا ہوگا. کیونکہ اللہ کی قسم کسی کے سامنے اٹھا لی جائے یا اللہ کا نام آ جائے تو ایمان والے وہاں رہ جاتے ہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، میری آنکھوں نے ٹھیک نہیں دیکھا. اس حدیث سے ایک درسہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مرد کے لیے لعنت کا لفظ ہے پھٹکار اور دھتکار، اور عورت کے لیے غضب کا لفظ ہے. غضب لعنت سے بھی بڑا ہے، لعنت سے صرف پھٹکار ہوتی ہے، دھتکارا جاتا ہے، لیکن غضب کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس بستر کے تقدس کا خیال نہیں کیا جس کو بڑی پاکیزگی رشتے کے ساتھ اللہ عزوجل جلال نے جوڑا تھا، اسی رب کا ہی اس پر غضب ہوگا. نتیجتاً نتائج بھی غضبناک ہوں گے. کل کو اولاد حرام اولاد کہلائے گی، کل کو وہ وراثت میں لڑائی جھگڑے پہ آئیں گے جو مستحق نہیں ہوں گے. اس لیے عورت کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہوا اور مرد کے لیے لعنت کا لفظ استعمال ہوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته أو انتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمر بيها کہ ایک شخص نے رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا یا اس نے اپنے بیٹے سے انکار کر دیا. فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، تو آپ نے دونوں کو حکم دیا، انہوں نے ملاعنہ کیا، لعان کیا، كما قال الله تعالى، جیسا کہ اللہ عز و جلال نے حکم دیا. ثم قضى بالولد للمرأة، اور آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ عورت کا ہے. وفرق بين المتلاعنين، اور دونوں لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق ڈال دی. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمرويه جاء رجل من بني فزاره، من بني فزاره ایک آدمی بنی فزاره سے آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس. فقال ان امراتي ولدت غلاما اسود، میری عورت نے ایک ایسا بچہ جنا ہے جس کا رنگ سیاہ ہے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا هل لك ابل، کہ آپ کے پاس اونٹ ہے؟ قال نعم، جی ہاں. قال فما الوانها، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ قال حمر، سرخ ہیں. قال فهل يكون فيها من عورق، کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ قال ان فيها لبرقا، ہاں خاکی رنگ کے بھی اونٹ ہیں. قال فاتا اتاها ذلك، وہ کہاں سے آگئے؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق، ہو سکتا ہے اس نے کسی بڑے کی رگ کھینچ لی ہو. قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق، ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی اپنے دادے یا پردادے کی رگ کھینچ لی ہو، بڑوں میں سے کسی کا ایسا رنگ ہو. انا عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعۃ فی غلام. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد بن زمعہ ایک بچے کے بارے میں جھگڑا لے کے آئے.
فقال سعد يا رسول الله سعد کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هذا ابن اخی عتبہ ابن ابی وقاص یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے عاہد الی انہ ابنہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے انظر الی شبہی اس کی مشابہت کو دیکھیے وقال عبد بن زمعہ هذا اخی یا رسول اللہ عبد بن زمعہ کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے اللہ کے رسول ولد على فراش ابی من ولیدته یہ میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے جو اس کی لونڈی تھی فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرعا شبہا بینا بعتبہ اس کی مشابہت عتبہ سے بالکل واضح تھی فقال هو لك یا عبد بن زمعہ اے عبد بن زمعہ یہ تیرے لیے ہے الولد للفراش بچہ تو بستر والے کا ہے وللعاہر الحجر اور زانی کے لیے پتھر ہے واحتجب منه یا سودا فلم یرا سودا قط اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سودا بنت زمعہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہے جس کا نکاح خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ہوا تھا فرمایا تم اس سے پردہ کر لو اس کے بعد سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دیکھ نہیں سکا زندگی بھر انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہا قالت وہ فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی مسرورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے تبرق اسارير وجهي آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور وہ چمک رہا تھا فقال الم ترى ان مجززا نظر انيفا الى زيد بن حارثه آپ نے دیکھا ہے کہ قیافہ لگانے والے نے ابھی ابھی زید بن حارثہ واسامہ بن زید اور اسامہ بن زید کی طرف دیکھا ہے فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض اور اس نے دونوں کے پاؤں کو جب دیکھا تو کہا یہ کچھ پاؤں بعض میں سے ہیں وفی لفظ کان مجزز قائفا کہ وہ مجزز جو قیافہ شناس تھا وہ ایک کھوجی تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی اسی طرح کا قصہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لعان کروایا اس حدیث سے بھی چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جب بھی کوئی خامد اپنی بیوی پر اس طرح کی بات کرے گا اس کا لعان ہو سکتا ہے وہ ثبوت اس کا سنت میں موجود ہے اس حدیث سے دوسری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی والد انکار کر دے گا کہ یہ میرا بچہ نہیں تو اس بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی اس حدیث سے تیسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی بھر یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ فرقہ مؤبدہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی فرقت اس حدیث سے چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے جب خامد کو واقعتاً پتہ چل جائے کہ یہ بچہ میرا نہیں کسی اور سے ہے واجب ہے کہ اس کا انکار کرے اور لعان کرے کیوں واجب ہے کیونکہ یہی بچہ جو اس کا نہیں کل کو اس کا بچہ نہیں تو اس کی وراثت نہیں لے گا اس کا نسب اس کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا اس کے رشتہ داروں کا وہ محرم نہیں ہوگا اجنبی ہوگا اس حدیث سے پانچویں بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں وسطیت کو نہ چھوڑے اعتدال کو نہ چھوڑے اتزان کو نہ چھوڑے وسطیت اعتدال اتزان کیا ہے میانہ روی اس قدر وسوسوں کے مریض نہ بنے کہ ہر چھوٹی بات پہ ہی اپنی بیوی پہ تہمت لگا دے اور نہ اس قدر اباحیت پسند بنے دیوس بنے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چپ رہے وسطیت یہ ہے جب تک قرائن نہ ہوں کبھی بھی اپنے محرم کے بارے میں زبان نہیں کھولتے کسی معمولی سی بات پہ اس بات کا حجم بڑھا کے اس کو پاک دامن کو بدکار ثابت کرنے کی تمنا نہ کرے اور کوشش نہ کرے اور اگر کوئی غلط عورت ہے تو پھر اپنے ایمان بچاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم تین ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی کرتے ہیں ان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے ان میں سے ایک وہ ہے رجل تحته امرأة سيئة الخلق بد اخلاق کسی کی بیوی ہے فلم يطلقها اسے طلاق نہیں دیتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اگلی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے یہ بنی فزارہ کا ایک آدمی یہ غطفان قبیلہ جو ہے یہ عدنانیہ قبیلہ ہے، اور اس شخص کا نام تھا جو تشریف لایا بمبم بن قتادہ. بمبم بن قتادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسی طرح کی بات کرنے لگے، میرا بچہ، میں سفید رنگ کا ہوں اور میرا بچہ کالا آ گیا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیاس مستقیم سے سمجھایا، اونٹ ہیں، دیہاتیوں کو سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے، پڑھے لکھے کو سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے. اب یہ جانوروں میں زندگی گزارنے والے کو شاید کہ دوسری بات اتنی گہری سمجھ نہ آتی. آپ نے فرمایا اونٹ ہے، کہتے ہیں. کیسے ہیں؟ سرخ ہیں. کوئی خاکی بھی ہے؟ کہتے ہیں. کہتے وہ کہاں سے آیا؟ تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی بڑا ایسا ہو. کہا تو ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی بڑا ایسا ہو. فقنع الرجل، تو وہ شخص مطمئن ہو گیا. تو بعض لوگوں کے اطمینان اور وساوس اتنے ہی ہوتے ہیں، وسوسہ بھی ان کا بس چلتے پھرتے آتا ہے اور ان کا اطمینان بھی پتہ نہیں کس بات سے ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی اصول کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی چونکہ اصول ہے، اللہ عز و جل نے اس پر اطمینان دلا دیا. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جب کوئی اشارہ کنایا ہو تو یہ بہتان نہیں ہوتا، اس پر حد نہیں لگائی جائے گی. جیسے کہ جمہور کا موقف ہے کہ ایک شخص فتویٰ لینے آیا ہے تو وہ غیبت نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ کسی کی عیب جوئی کرنا چاہتا ہے، وہ تو صرف پوچھ رہا ہے کہ ایسا ہو تو کیا ہے. اس حدیث سے دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ بچے کو والدین کے ساتھ ملایا جائے گا، رنگ بدلنے سے اس کی نسبت خراب نہیں ہوگی، اور کسی کی رنگت کی تبدیلی کی وجہ سے اس بچے بچی سے انکار نہیں کیا جائے گا. اس حدیث سے تیسری بات سمجھ آتی ہے کہ نسب نامے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، صرف گمان کی وجہ سے نسب پہ تان نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ نسب کی حفاظت کرنے کا حکم. اس حدیث سے چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ضرب الامثال جو ہوتی ہیں اس سے بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں اور انسان فہم کے قریب ہو جاتا ہے. اس حدیث سے ایک پانچویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کا تعلیم کا انداز کتنا اچھا تھا، آپ نے مثال سے سمجھا دیا. تو اس لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کی روایت آپ نے سنی، اس میں ولیدہ کا لفظ آیا ہے، ایسی لونڈی جو مالک کی لونڈی ہو اور اس نے اسے بیوی بنایا جس سے بیٹا پیدا ہوا. زمعہ، خرگوش کے ماتھے پہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، ان کو عربی زبان میں زمعات کہتے ہیں. جاہلیت کے اندر لوگوں کے ہاں یہ مصیبت تھی کہ وہ لونڈیوں کو مجبور کرتے فسق و فجور پر اور کمائیاں کرتے، اور جو بیٹا پیدا ہوتا وہ اس بدکار کی طرف بھیجوا دیتے اگر وہ دعوے دار ہوتا. تو عتبہ بن ابی وقاص، اس نے زمعہ بن اسود، اس کی لونڈی سے بدکاری کی جس کے نتیجے میں غلام بچہ پیدا ہوا. اس نے اپنے بھائی عتبہ کو کہا، تو عتبہ نے اپنے بھائی سعد کو کہا کہ یہ بچہ میرا ہے. جب فتح مکہ ہوا اور سعد نے اس بچے کو دیکھا اور اپنے بھائی کی مشابہت پائی تو کہا یہ تو میرے بھائی کا ہے. تو عبد بن زمعہ اور سعد دونوں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، دونوں نے اپنی اپنی بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت دیکھنے کے باوجود تورع کرتے ہوئے، خوبصورت راہ اختیار کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سودا، تم اس سے پردہ کرو. احتیاطاً و تورعاً، احتیاط اور تورع کرتے ہوئے، اور فیصلہ کیا دے دیا کہ بچہ جس بستر پہ ہے اس کا ہے، وللعاهر الحجر، اور بدکار کے لیے پتھر ہے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک، جس بستر پہ بچہ ہوگا اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی، خواہ وہ حرام کا ہی کیوں نہیں ہے، وہ اس کی طرف نسبت ہوگی. دوسری بات، اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا جس طرح پیدا ہوا، یہ گناہ ان کے والدین کا ہوگا. نمبر تین، کسی بچے کے نسبت ضروری نہیں کہ باپ کی طرف ہو، بسا اوقات بھائی کی طرف نسبت بھی کی جاتی ہے۔ نمبر چار، مشابہت جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہیں، بلکہ حدیث کی روشنی میں بستر کو دیکھ کے فیصلہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حاکم اگر فیصلہ کر بھی دے تو باطن کا فیصلہ چینج نہیں ہوتا، جو اللہ کے علم میں ہے وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، حاکم نے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگلی روایت ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول خوشی خوشی تشریف لائے ہیں، ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی، زید بن حارثہ، ان کا رنگ سفید تھا، اور ان کے بیٹے اسامہ، ان کا رنگ گندمی تھا۔ لوگ باتیں کرتے تھے کہ باپ بیٹے کا رنگ الگ ہے، گویا کہ شک کی نگاہ سے دیکھتے، نسبت میں ان کو کلام کرنے کا موقع ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے کہ یہ میرا سیکرٹری خاص ہے۔ جب وہ دونوں اکٹھے لیٹے ہوئے تھے، صرف پاؤں نظر آ رہے تھے، تو قیافہ شناس جس نے کہا کہ یہ پاؤں اس کے ہیں، گویا کہ باپ بیٹا ثابت کیے۔ تو آپ اس پہ خوش ہوئے کہ لوگوں کی بات جھوٹی نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قیافہ شناس کی بات سنی تو خوش ہوئے، اس لیے خوش ہوئے کہ لوگوں کی بات غلط ثابت ہو گئی۔ انسانی فطرت ہے کہ جب لگے ہوئے الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے، یا انسان کسی صحیح موقف پہ ہے، اس موقف کو شریعت کی روح سے سچ ثابت کر دیا جائے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے، یا انسان کو جب بھی نعمت ملتی ہے، لوگوں کو مال کی نعمت سمجھ میں آتی ہے لیکن نیک لوگوں کو توبہ کی نعمت اور ہدایت کی نعمت ملے تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے اس خوشی میں کہا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں نے سب اللہ کی راہ میں دیا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جب ان کی کتاب شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کو پیش کی گئی تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ کسی نے حج کرنا ہے تو اس کتاب کو پڑھ کے کرے۔ تو یہ بات ان کے شاگرد نے جا کے مجلس میں بتائی کہ آج شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، کہتے ہیں انہوں نے واقعی کہا ہے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے جو باتیں لکھی ہیں حدیث کی روشنی میں، اللہ نے مجھے فہم صحیح دیا ہے کہ امت کا سب سے بڑا محدث بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے خوشی سے گھر آئے کہ وہ جو باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ بیٹے کا رنگ گندمی ہے اور باپ کا رنگ سفید ہے، آج وہ باتیں ختم ہوئی، یہ باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔